والخبر هو المجرد المسند به المغاير للصفة المذكورة وأصل المبتدأ التقديم ومن ثم جاز في داره زيد وامتنع صاحبها في الدار. خبر کی تعریف کر رہے ہیں، هو المجرد اي هو الاسم المجرد، خبر وہ ایسا اسم ہے جو خالی ہو، کس چیز سے خالی ہو؟ مولانا آپ پیچھے ذکر ہوا تھا عن العوامل اللفظیہ، صاحب کافیہ دوبارہ اس کو ذکر نہیں کر رہے، بھئی صاحب کافیہ کے پاس میں نے بتایا الفاظ بہت تھوڑے ہیں، بھئی انہوں نے لفظ تھوڑے استعمال کرنے ہیں اور بات لمبی کرنی ہے، جب ایک دفعہ ایک بات پہلے بتا چکے ہیں تو دوبارہ اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ خود ہی سمجھ جائیں اس کو کہ وہ ایسا اسم ہے جو خالی ہو. تو عن العوامل اللفظیہ کو اس لیے دوبارہ یہاں ذکر نہیں کیا، جو خالی ہو عوامل لفظیہ سے. المسند بھی، اور کیا ہو مولانا؟ مسند بھی ہو. تو مولانا وہ قسم ثانی بھی داخل ہو رہی تھی خبر کے اندر، کیونکہ قسم ثانی بھی کیا ہے؟ اقائمون الزیدانی، تو قائم ان پہ نظر رکھو، یہ کیا ہے؟ اسم ہے قائمون، خالی ہے عوامل لفظیہ سے اور مسند بھی ہے، اس کا اسناد کس کی طرف ہو رہا ہے؟ زیدانی کی طرف. تو یہ بھی خبر اس پر بھی صادق آ رہی تھی، تو اس کو اب نکال رہے ہیں تعریف سے. المغائر للصفت المذکورتی، اور جو غیر ہو کس سے؟ صفت، وہ جو صفت مذکور ہوئی تھی اس سے غیر ہو گئی، اس کے علاوہ ہو. وأصل المبتدا التقديم، مبتدا میں اصل کیا ہے مولانا؟ تقدیم، کہ وہ مقدم ہونا چاہیے. اور خبر میں اصل کیا ہے؟ کہ مؤخر ہونی چاہیے، مؤخر. تو مبتدا مقدم، خبر مؤخر، اس لیے کہ مبتدا ہے ذات اور خبر ہے اس پر حکم اور اس کا حال، اور ذات مقدم ہوتی ہے کس پر؟ ہاں، پہلے ذات آئے گی تو اس کا کیا کریں گے؟ کوئی حال. آپ نے کہا زید قائم، تو زید کیا ہے؟ ذات. اور قیام کیا ہے؟ اس کا ایک حال ہے. تو پہلے ذات آ گئی، از زید ذات آ گئی، اب اس پر حکم لگا دو کہ وہ کیا ہے؟ قائم، اس کا حال بتلا دو بھائی. وَمِن ثَمَّ، اسی وجہ سے جاز، یہ ترکیب تو جائز ہے، فی دارہی زید، یہ ترکیب جائز ہے مولانا. دیکھو ترکیب کیسے ہوگی، فی دارہی، یہ مولانا جار مجرور ہے، یاد رکھو جار مجرور جب بھی آ جائے وہ خبر بن سکتے ہیں، مبتدا کبھی بھی نہیں بن سکتے. تو فی جار، اور فی جارا داری مجرور لفظان، ہا ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ، جار مجرور مل کر مضاف، مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے؟ ثابت صیغہ اس میں، اس لیے کہ میں نے بتایا آپ کو جار مجرور آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک سے ضرور متعلق ہوں گے، یا وہ متعلق ہوں گے کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ، یا مصدر کے ساتھ، یا اس میں فاعل کے ساتھ، یا اس میں مفعول کے ساتھ، یا صفت مشبہ کے ساتھ، یا اس میں تفضیل کے ساتھ، یا مبالغے کے صیغے کے ساتھ، یا اس میں فعل کے ساتھ، ان آٹھ میں سے کسی ایک سے. اور یہاں پر ان آٹھ میں سے کوئی بھی نہیں تو محذوف نکالیں گے، تو ثابتن سے متعلق ہوا فی داری ہی، ثابتن صیغہ اس میں فاعل، ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کے اندر فاعل، جو کس کو راجع ہے؟ زید کو، اس لیے کہ فی دار ہی خبر ہے، اور خبر کو کس سے جوڑا جاتا ہے؟ مبتدا سے. تو یہ ثابتن کی ہوا ضمیر زید کو راجع، تو ثابتن صیغہ اس میں فاعل، ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم، اور زید مرفوع لفظان اس کا مبتدا ہے، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب یہاں اشکال ہوتا ہے کہ فی داری ہی کہ ہا ضمیر کس کو راجع؟ زید. اسی طرح ثابتن کی ہوا ضمیر کس کو راجع؟ زید کو. اور زید تو ہے لفظوں میں بعد میں آ رہا ہے، تو یہ تو ضمیر پہلے آ گئی اور مرجع بعد میں آئے گا، تو یہ تو اضمار قبل ذکر ہوا. کیا ہوا؟ اضمار قبل ذکر ہوا. لیکن مولانا آپ نے پڑھا ابھی صاحب کافیہ نے بتلایا کہ مبتدا میں ہے اصل مقدم ہونا، تو زید لفظوں کے اعتبار سے تو اس وقت فی داری سے مؤخر ہے، لیکن رتبے کے اعتبار سے کیا ہے؟ مقدم ہے، اصل میں ہے زید فی داری، تو لفظوں میں مؤخر ہو گیا لیکن رتبے کے اعتبار سے ابھی بھی یہ کیا ہے؟ مقدم، کیونکہ مبتدا ہے اور مبتدا میں اصل کیا ہے؟ مقدم ہونا. تو اب مولانا اضمار قبل ذکر لفظاً تو لازم آ رہا ہے لیکن رتبتاً لازم نہیں آ رہا، اور اضمار قبل ذکر صرف لفظاً ہو رتبتاً نہ ہو تو یہ جائز ہوتا ہے. ہاں اگر لفظاً بھی اضمار قبل ذکر ہو اور رتبتاً بھی اضمار قبل ذکر ہو پھر وہ جائز نہیں ہوتا، جیسے اگلی مثال میں آئے گا. تو فی داری ہی کہنا جائز، اس کے اندر کیا ہے؟ اضمار قبل ذکر تو ہے لیکن صرف کیا ہے؟ لفظاً ہے، رتبتاً نہیں. وَمِن سَمَّ، اور اسی وجہ سے، سَمَّ اس میں اشارہ ہے مولانا، سَمَّ کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے. کبھی اس کے ساتھ مولانا ہا بھی ملا دیتے ہیں، وَمِن سَمَّ وقف کے لیے، وقف کے لیے، جیسے ذَلِكَ اس میں اشارہ ہے، سَمَّ بھی اسی طرح ہے. اور اسی وجہ سے جازہ جائز ہے یہ کہنا فی داری ہی زیدن، یہ ترکیب کیا ہے مولانا؟ جائز ہے. وامتنع، اور یہ ترکیب ممتنع ہے. صاحبہا فی الدار، اسی کے صاحبہا ہے مبتدا اور فی الدار کیا ہے؟ خبر. اب یہاں پر دیکھو ہا ضمیر راجے ہے کس کو بھئی؟ دار کو. اور دار کیا ہے؟ خبر میں آ رہا ہے. کس کے اندر آ رہا ہے؟ خبر میں آ رہا ہے. تو لفظوں کے اعتبار سے بھی مؤخر اور رتبے کے اعتبار سے بھی مؤخر. تو یہ اضمار قبل ذکر لازم آیا لفظاً بھی اور رتبتاً بھی. بھائی تو اضمار قبل ذکر لازم آیا مولانا لفظاً بھی اور رتبتاً بھی، اس لیے ترکیب جائز نہیں، کیونکہ اضمار قبل ذکر صرف لفظاً ہو تو جائز ہے، لفظاً اور رتبتاً دونوں ہو تو جائز نہیں. لہذا اب اس جملے کی ترکیب بھی نہیں کی جائے گی، یہ جب جائز ہی نہیں ہے تو ترکیب بھی نہیں کریں گے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ترکیب آپ نہ شروع ہو جائیں صاحب مضاف ہا ضمیر اس کو راجے اور پوری ترکیب کریں، جائز ہی نہیں ہے. جب یہ کہنا نہیں جائز ترکیب بھی نہیں جائے. یہ ہے ایک اصل، مبتدا میں اصل ہے مقدم ہونا اور خبر میں اصل کیا ہے؟ مؤخر ہونا. اصل ثانی مولانا مبتدا میں اصل ہے معرفہ ہونا اور خبر میں ہے اصل نکرہ ہونا. آپ کو صاحب ہدایت النحو نے بتلایا تھا کہ مبتدا میں اصل کیا ہے؟ معرفہ ہونا، اور خبر میں اصل کیا ہے؟ نکرہ ہونا. سمجھ میں آیا؟ اصل نکرہ ہونا. لہذا جب اگر دو اسم ہوں آپ کے پاس، ویسے ایک فائدے کے طور پر بات ذکر کر رہا ہوں، ہدایت النحو میں ذکر ہوئی ہے کہ مبتدا میں اصل ہے معرفہ ہونا اور خبر میں اصل کیا ہے؟ نکرہ ہونا. تو جب آپ کے پاس دو اسم ہو، ایک معرفہ ہو ایک نکرہ ہو، تو معرفہ کو کیا بنا دو؟ مبتدا، اور نکرہ کو کیا بنا دو؟ خبر، کیونکہ مبتدا میں اصل کیا ہے؟ معرفہ. اور اگر آپ کے پاس دونوں معرفہ ہو، خبر بھی معرفہ ہے دونوں اسم معرفہ ہو، تو پھر کس کو مبتدا بنائیں گے کس کو خبر؟ کہتے ہیں جس کو چاہیں مبتدا بنا دیں اور جس کو چاہیں آپ خبر بنا دیں. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نبینا، محمد یہ بھی معرفہ ہے، نبینا مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بھی کیا ہے؟ معرفہ. تو ان میں سے جس کو چاہے مبتدا بنا، محمد النبینا، جس کو چاہے ان میں سے مبتدا بنا دیں اور جس کو چاہے خبر بنا دیں. لیکن یاد رکھو جس کو مبتدا بنانا ہے اس کو مقدم رکھو اور جس کو خبر بنانا ہے اس کو مؤخر. اس لیے کہ اب اگر آپ کہتے ہیں محمد کو ہم خبر بناتے ہیں اور لفظ محمد کو، اور نبینا کو کیا بناتے ہیں؟ مبتدا. تو لفظ محمد تو ہے مقدم اور لفظ نبینا تو کیا ہے؟ مؤخر. تو پتہ نہیں چلے گا کون مبتدا ہے اور کون، تو التباس لازم آئے گا. تو اس لیے آپ جس کو چاہیں مبتدا ان میں سے بنا دیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن جس کو مبتدا بنانا ہے اس کو کیا کرو؟ مقدم کر دو، تاکہ پتہ چل جائے یہ مبتدا ہے اور دوسرا کیا ہے؟ کیونکہ مبتدا میں اصل ہے مقدم ہونا. اب آپ کو بتلایا کہ مبتدا میں اصل ہے معرفہ ہونا اور خبر میں اصل ہے نکرہ ہونا. سوال پیدا ہوا کہ کبھی کیا نکرہ بھی مبتدا بن سکتا ہے یا نکرہ مبتدا نہیں بن سکتا؟ صاحب کافی آپ کو بتلائیں گے کہ کبھی کبھار نکرہ بھی مبتدا بن جایا کرتا ہے. کب؟ جبکہ اس کے اندر تخصیص پیدا ہو جائے. کیا ہو جائے؟ تخصیص پیدا ہو جائے. تخصیص کا معنی ہے دیگر احتمالات کو ختم کرنا یا کم کرنا. تخصیص کا کیا معنی؟ دیگر احتمالات کو کم کرنا یا ختم کرنا. تو تخصیص سے کوئی شے معرفہ تو جب نکرہ میں تخصیص آ جائے گی تو وہ مبتدا بن سکے گا. تو تخصیص کی وجہ سے وہ نکرہ معرفہ تو نہ بنا لیکن معرفہ کے قریب ہو گیا, اور قریب الی شے بے حکمی شے ہوتی ہے, لہذا وہ مبتدا بنے گی. جیسے مولانا میں نے کہا لفظ غلام, اب یہ غلام نکرہ ہے. فرض کرو دنیا میں 100,000 غلام ہے بھائی, یا 1,00,000,000 غلام ہے, تو ان ساروں پر کیا ہے یہ غلام کا لفظ صادق آ رہا ہے. اس میں یہ اشتہار ایک ایک فرد کو پکڑ دے جائیں, غلام کو غلام کے ایک ایک فرد کو پکڑتے جائیں, احتمال ہے یہ بھی یہ مراد ہے, احتمال ہے دوسرا مراد ہو احتمال ہے. تو غلام کے اندر کتنے احتمال ہو گئے؟ 1,00,000,000. لیکن ساتھ میں صفت ذکر کر دیتا ہوں غلام مؤمنون. اب کافر غلام اس سے مراد نہیں ہو سکتا. کون سا غلام مراد ہے؟ مومن. اور مثلا 1,00,000,000 میں مومن صرف 100,000 تھے, تو پہلے اس غلام ان کے اندر احتمال کتنے تھے؟ 1,00,000,000. لیکن اب صفت آ گئی, اب کتنے احتمال رہ گئے؟ 100,000,000. تو دیکھا یہ نکرہ ہے اور اس کی صفت آنے سے اس میں تخصیص آ گئی, اور تخصیص کا کیا معنی ہے؟ دیگر احتمالات کو کم کرنا. یا تو یہاں پر بھی صفت کی وجہ سے دیگر احتمالات کیا ہوئے؟ کم ہو گئے. کیا ہو گئے؟ کم ہو گئے. تو یہ معرفہ تو نہیں بنا لیکن معرفہ کے کیا ہو گیا؟ قریب ہو گیا, اشتراک کم ہو گیا اس میں, اور قریب الی شے فی حکم. تو جب یہ معرفہ کے حکم میں ہوئی آپ اس کو بھی مبتدا بنا سکتے ہو. کیا بنا سکتے ہو؟ بات سمجھ میں آئی؟ اور پھر یہ تخصیص کس طرح آئے گی؟ صاحب کافیہ آپ کو تخصیص کے 6 طریقے بتلائیں گے. کیا بتلائیں گے؟ 6 طریقے بتلائیں گے. وقد یکون المبتدا نکرۃ, اور کبھی کبھار مبتدا نکرہ ہوتا ہے. کب؟ اذا تخصصت بوجہ ما, جب وہ تخصیص پا جائے کسی وجہ سے. جب اذا تخصصت, یہ ضمیر راجع ہے نکرہ کو, جب تخصیص پا جائے وہ نکرہ بوجہ ما کسی وجہ سے کسی طریقے سے. بھئی یہ ما والا نا صفت ہے اس کو نکے وجہ ان کی. کبھی کبھار کلام کے اندر نکرہ کے بعد ماں کے لفظ کو بڑھایا جاتا ہے. یہ ماں بھی اسم ہوتا ہے اور ماں قبل کے نکرہ کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت. اور اس کو کس لیے بڑھایا جاتا ہے؟ عموم کو بڑھانے کے لیے, ابہام کو اور زیادہ کرنے کے لیے. بھی تو دیکھو تخصیص پا جائے بھی وجہن, وجہن میں بھی عموم تھا نکرہ ہے کسی وجہ سے. جب وہ نکرہ تخصیص پا لے بوجہن کسی وجہ سے, لیکن ماں بڑھایا اب عموم اور بڑھ گیا کسی بھی وجہ سے, کسی بھی. تو جب وہ نکرہ تخصیص پا جائے کسی بھی وجہ سے, مثل و مثال کے طور پر. بھئی آگے تخصیص کے کچھ طریقے ذکر کر رہے ہیں. صاحب کافیہ نے یہاں پر مثالیں ذکر کی, تخصیص کے نام وغیرہ نہیں لیا کہ بھئی میں مثالیں ذکر کر رہا ہوں, میرے پاس لفظ تھوڑے ہیں, آپ ذہین طلبہ ہیں خود اس سے سمجھ جائیں گے کہ اس میں تخصیص کا کون سا طریقہ آیا ہے. دیکھیے 6 تخصیص کے طریقے یہاں ذکر کریں گے وہ بھئی بصورت مثالوں کے. تو والعبد مؤمن خیر من مشرك, دیکھا لام تاکید کا ہے, عبد یہ موصوف ہے اور مؤمن اس کی کیا ہے؟ صفت. تو عبد یہ مبتدا بن رہا ہے لیکن یہ نکرہ ہے, اور نکرہ تو آپ نے پڑھا مبتدا نہیں بن سکتا, لیکن یہاں پر مومن اس کی صفت جب آ گئی تو اس میں تخصیص آ گئی, اور تخصیص کی وجہ سے اب یہ کیا بن گیا؟ مبتدا بن گیا. اور خیر من مشرکین یہ اس کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے بھائی. ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو یہ اس کا نام ہے تخصیص بالصفت. یہ کیا ہے؟ ہاں ان کے نام یاد رکھو، یہ پہلا طریقہ ہے تخصیص بالصفت، ورجل فی الدار امرأت، دوسرا طریقہ ہے تخصیص بعلم المتکلم، اس کا کیا نام ہے؟ تخصیص بعلم المتکلم، متکلم کے علم کی وجہ سے یہاں تخصیص آ گئی، بھائی تخصیص بعلم المتکلم کہاں آیا کرتی ہے؟ یاد رکھو تخصیص بعلم المتکلم وہاں آتی ہے جہاں حمزہ استفہام ام متصلہ کے ساتھ ہے، دیکھو یہاں آیا ارجلن، یہ حمزہ کس لیے ہے؟ ارجلن کے جو حمزہ آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ حمزہ استفہام ہے، اور آگے آ رہا ہے ام امرأۃن، یہ ام کون سا ہے؟ متصلہ، صاحب کافیہ آگے جا کر آپ کو بتلائیں گے کہ ام دو قسم پر ہے، ایک ام متصلہ اور ایک ام منقطع، بس یہ یاد رکھو آپ، یہ ام متصلہ ہے، تفصیل وہاں آ جائے گی، یہ ام کون سا ہے؟ متصلہ، تو تخصیص اس کا نام، طریقے کا نام ہے تخصیص بعلم المتکلم، اور یہ کہاں آیا کرتی ہے؟ جہاں حمزہ استفہام کس کے ساتھ استعمال ہو؟ ام متصلہ کے ساتھ، بھئی یہاں علم متکلم کی وجہ سے تخصیص کیسے آئی؟ تو یاد رکھو عام متصلہ وہ ہے جس کے ذریعے متکلم سوال کرتا ہے دو متعین چیزوں میں سے کسی ایک کی تعین کا، متکلم کس کے بارے میں سوال کرتا ہے؟ دو چیزوں میں سے کسی ایک کی تعین کا سوال کرتا ہے، مثلا آپ نے ایک شخص سے کہا الرجل فی الدار امرأت، کیا گھر میں مرد ہے یا عورت؟ یہ آپ سوال اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کو اتنا پتا ہو کہ گھر میں مرد یا عورت ہی میں سے کوئی ایک ہے، کوئی تیسری چیز نہیں ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دیکھا آپ کو اتنا علم ہے کہ گھر میں یا تو مرد ہے یا عورت ہے، ان کے علاوہ کوئی تیسری چیز ہے، اب آپ مخاطب سے سوال کر رہے ہیں تو وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ تعیین کے لیے، کہ بھئی اتنا تو مجھے پتا ہے مرد یا عورت میں سے کوئی ہے، لیکن کون ہے مجھے بتلا دو، مرد ہے یا عورت، تو وہ جواب میں کہے گا رجلن، یا جواب میں کیا کہے گا؟ امرأۃن کہے گا، تعین کر دے گا، نعم یا لا وہ نہیں کہہ سکتا کہ نعم، آپ نے پوچھا کیا گھر میں مرد ہے یا عورت، اس نے کہا نعم، جی ہاں، نہیں، سب جواب جی ہاں، کیا معنی؟ یعنی مرد یا عورت میں سے کوئی ہے، کیا معنی؟ مرد یا عورت میں سے کوئی ہے، حالانکہ یہ تو آپ کو بھی پہلے سے پتا ہے کہ انہی دو میں سے ہے، تو کوئی فائدہ ہوا اس کے جواب دینے کا؟ نہیں، تو نام یا لا کے ساتھ اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا، بلکہ کس کے ساتھ دیا جاتا ہے؟ تعین کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ یا جیسے آپ کہتے ہیں ازید فی الدار ام عمر، کیا گھر میں زید ہے یا عمر، وہ از یا بتلائے گا آپ کو یا زید ہے یا عمر، تعین کرے گا، نام یا لا کے ساتھ جواب، کیونکہ اتنا تو آپ کو بھی پتا ہے کہ گھر میں زید یا عمر ہی ہے، کوئی اور کوئی تیسری چیز، کوئی تیسرا شخص نہیں ہے، تو یہ ہم متصلہ ہے بھائی، اس کے لیے دو چیزوں میں سے کسی ایک کی تعین کا سوال کیا جائے، تو یہاں دیکھو رجلن مبتدا فی الدار اس کی خبر، اور یہاں پر مبتدا کیا ہے؟ نکرہ، اور وہ مبتدا بن سکتا ہے، کیوں کہ یہاں تخصیص آ گئی، کس کی وجہ سے؟ علم متکلم کی وجہ سے، وما احد خیر من کا، وما احد خیر من کا، یہ تخصیص کا تیسرا طریقہ ہے بھائی، تیسرا، یہاں کیا ایسے آئی تخصیص؟ یہاں آئی تخصیص بالعموم، تخصیص بالعموم یہاں ہی بھائی، کس طرح بھائی؟ یہ کہاں آیا کرتی ہے؟ یاد رکھو تخصیص بالعموم وہاں آتی ہے جہاں نکرہ تحت النفی واقع ہو، نکرہ تحت النفی واقع ہو، تو یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ عموم کا فائدہ دیتا ہے، کس چیز کا؟ عموم کا فائدہ دیتا ہے، تو یہاں تخصیص آئی بالعموم، تخصیص بالعموم، بھئی اس پر اشکال ہوا کہ آپ کر رہے ہیں تخصیص اور کر کس کے ذریعے رہے ہیں؟ عموم، عموم و خصوص تو ضدین ہیں ایک دوسرے کی بھئی، عموم، عموم کا کیا معنی؟ اشتراک کا زیادہ ہونا، اور خصوص کا کیا معنی؟ اشتراک کا کم ہونا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ نے کہا ہے تخصیص ہے، کس طریقے کے ذریعے؟ عموم کے ساتھ. بھائی عموم اور خصوص تو ضدین ہیں. عموم کا معنی اشتراک کا زیادہ ہونا، اور خصوص کا کیا معنی؟ اشتراک کا کم ہونا. تو یہ تو ایک دوسرے کے ضد ہیں، تو عموم کے ساتھ کیسے تخصیص آ گئی؟ جواب یہ مارا نا کہ آپ ہماری تاریخ بھول گئے. ہم نے تخصیص کا کیا معنی کیا تھا؟ تخصیص کا معنی ہم نے کیا تھا دیگر احتمالات کو ختم کرنا یا کم کرنا. سمجھ میں آیا؟ اور وہ احتمالات یہاں بھی ختم ہو جاتے ہیں. کس طرح؟ دیکھو بھائی مولانا، میں کہتا ہوں مثلا یہ کلام کیا ہے، ما احد خیر من کا، آپ سے کوئی بھی کوئی ایک بھی آپ سے افضل نہیں، کوئی ایک بھی آپ سے افضل. مثلا میں ما کو ذرا ہٹاؤ، نفی کو ہٹا کر دیکھو اس جملے کو، میں آپ سے کہتا ہوں احد خیر من کا فی درجت الثالثہ، ایک لڑکے کو کہتا ہوں کہ درجہ ثالثہ والوں میں سے ایک لڑکا تجھ سے افضل ہے. احد کوئی ایک لڑکا خیر من کا تجھ سے افضل ہے، کس میں سے؟ درجہ ثالثہ کے طلبا میں سے. اب درجہ ثالثہ کے مثلا 30 طلبا ہیں، اور میں نے اس لڑکے کو کہا ہے ایک لڑکا ایسا ہے جو تجھ سے افضل ہے، تو اس احد میں 30 احتمال ہو گئے. ہو سکتا ہے یہ والا اس سے افضل ہو، ہو سکتا ہے یہ والا. میں نے اس کو کیا کہا تھا، تجھ سے ایک لڑکا اور وہ افضل، ہو سکتا ہے یہ ہو یہ ہو یہ ہو، سارے 30 کے 30 لڑکے ہیں، تو کتنے احتمال ہو گئے اس میں؟ 30 احتمال. اور جب میں نے اس پر حرف نفی داخل کیا، ما احد خیر من کا، کوئی ایک بھی تجھ سے افضل نہیں، اب میں نے درجہ ثالثہ کے تمام طلبا کی ایک گٹھڑی بنائی، ان کو اس میں پیک کیا اور ساروں کی نفی کر دی. بھائی ساروں کی کیا کر دی؟ اب کوئی اور احتمال ہے؟ میں نے کہا کوئی بھی آپ سے افضل نہیں. اب اس میں کوئی دوسرا احتمال ہے؟ نہیں، کوئی دوسرا احتمال. جب نکرہ ویسے بغیر نفی کے تھا، کتنے احتمال تھے؟ 30. اور اب اس کے اوپر حرف نفی آ گیا، اب کتنے احتمال؟ ایک، کیونکہ میں نے ساروں کا مجموعہ کا، سب کو اکٹھی نفی کی یا نہیں کی؟ سب کی. جب سب کی اکٹھی نفی آئی کی، تو پہلے احد میں احتمال تھا کتنے؟ 30. اور اب کیا ہوا، میں نے نکرہ داخل، حرف نفی داخل کیا، تو پہلے احد سے ایک مراد تھا، لیکن وہ ایک بھی کتنے تھے؟ ایک ایک. بھائی 30 ہو سکتے تھے، کتنے ہو سکتے تھے؟ لیکن اب جب یہ نکرہ تحت نفی آ گیا، تو اس میں کیا آیا؟ عموم. ساروں کی کیا ہو گئی؟ نفی اکٹھی ہو گئی، تو عموم آیا یا نہیں بھائی؟ تو اور تخصیص کا معنی ہم نے کیا کیا تھا؟ دیگر احتمالات کو ختم کرنا، یا تو یہاں دیگر احتمالات سارے ختم ہو گئے. پہلے 30 احتمال تھے، اب 29 ختم ہو گئے، ایک ہی استعمال ہے اس میں. سمجھ میں آیا بھائی؟ وما احد خیر من کا، یاد رکھو یہ کلام جو ہوا صاحب قاسیہ نے جو متن میں ذکر کیا، یہ مذہب بنو تمیم پر ہے. بھائی کس پر ہے مذہب؟ بھائی اس لیے کہ یہ ماں مشابہ بھی لیسا ہے، اور ماں مشابہ بھی لیسا کیا عمل کرتا ہے؟ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور اپنی خبر کو نصب دیا کرتا ہے. اور یہاں آپ دیکھیں خبر بھی مرفوع ہے، احد اس کا اسم اور خیرون اس کی خبر، اور خبر بھی کیا ہے؟ مرفوع. تو معلوم ہوا یہ کلام کس کے مذہب پر ہے؟ بنو تمیم. ان کے نزدیک یہ ماں مشابہ بھی لیسا اپنے یہ عمل نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا. ترکیب سمجھ میں آئی بھائی؟ وَشَرٌ أَحَرَّ ذَنَابٍ، شر نے بھونکوایا کتے کو. ذناب کس کو کہتے ہیں؟ ذناب کس کو کہتے ہیں؟ کتا بھائی. شر نے ہی أَحَرَّ بھونکوایا ذَنَابٍ، کس کو؟ کتے کو. بھائی یاد رکھو ناب اس کی جمع آتی ہے انیاب، انیاب کہتے ہیں یہ کچھلی کے دانتوں کو. ناب کس کو کہتے ہیں؟ کچھلی کا دانت جانتے ہو بھائی؟ یہ نوکدار دانت جو ہے بھائی، آپ کا ہے یا نہیں؟ ابھی یہ جو نوکدار دانت ہے اس کو کچلی کا دانت کہتے ہیں مولانا، اور یاد رکھو یہ جو گوشت خور درندے ہیں ان کے صرف سارے دانت نوکدار ہوں گے جی. آپ نے دیکھے ہیں شیر کے دانت بھائی؟ نہیں دیکھے تو اب جائیں اور جا کر دیکھ کر آئیں، غور کریں بھائی چڑیا گھر میں بھائی، سمجھ میں آئے؟ کتے وغیرہ کے دیکھ لیں، جو درندے گوشت خور ہیں ان کے سارے دانت نوکدار ہوں گے، سارے دانت کیا ہوں گے؟ نوکدار ہوں گے. اور جو سبزی خور جانور ہیں گائے وغیرہ، ان کے کوئی بھی دانت نوکدار نہیں ہوگا، سارے ہموار ہوں گے. تو دیکھو اللہ نے ان کی ضرورت کے مطابق انہیں دانت دیے. گوشت کھانے کے لیے نوکدار دانتوں کی ضرورت تھی تو انہیں، اور وہ سبزی کھاتے نہیں تو سارے نوکدار دے دیے. اور سبزی خور جانور ہیں وہ صرف کیا کھاتے ہیں؟ سبزی کھاتے ہیں، ان کے لیے نوکدار دانت کی ضرورت تو ان کو دیے بھی نہیں. اور انسان گوشت بھی کھاتا ہے سبزی بھی کھاتا ہے، اس لیے اس کو اللہ نے دونوں طرح کے دانت دیے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ نوکدار بھی ہیں اور ہموار بھی ہیں. آپ زوناب، زوناب بھائی زو مال کا کیا معنی کرتے ہیں آپ؟ مال والا. تو زوناب کا کیا معنی؟ کچلی کے دانت والا، اور مراد اس سے کون ہے؟ کتا. تو شر احر زانابین، یہاں ہے تخصیص بالعدول من جملت من الجملة الفعلية إلى الجملة الاسمية إلى الجملة الاسمية. لکھ لیا بھائی؟ تخصیص بالعدول، یہاں تخصیص کیسے آئی؟ عدول کرنے کے ساتھ. کہاں سے؟ من الجملة الفعلية إلى الجملة جملہ الاسمیہ، جملہ فعلیہ سے عدول کیا گیا. کس کی طرف؟ جملہ اس سے تخصیص آ گئی. اصل میں تھا احر شر زاناب، احر شر زاناب بھائی، بھونکوایا شر نے کتے کو. کس نے بھونکوایا؟ شر نے کتے کو بھونکوایا. تو احرا تھا فعل، شرن اس کے لیے کیا تھا؟ فاعل. اور زاناب اس کے لیے کیا ہے؟ مفعول. زا مضاف، نابن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کیا ہوا؟ مفعول ہوئے احرا فعل کی. ترکیب بھی کچھ آتی ہے یا نہیں آتی بھائی؟ ترکیب سیکھو بھائی، کافیہ بغیر ترکیب کے. تو زو کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مضاف ہوا کرتا ہے. تو یہاں بھی زا حالت نصبی میں الف کے ساتھ آیا اور مضاف ہوا نابن کی طرف، تو یہ مفعول بھی ہوا. کس کے لیے؟ احرا، بھونکوایا شر نے. کس کو بھونکوایا؟ کتے کو. تو یہ مفعول بھی ہوا بھائی. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ دے لیا. لیکن پھر یوں کیا ہم نے، وہ جو فاعل تھا اس کو اٹھایا اور اٹھا کر احرا پر مقدم کر دیا بھائی. احرا پر کیا کیا؟ تو اب مولانا جب آپ نے احرا پر مقدم کیا تو اب یہ تو تھا فاعل، یہ کیا تھا؟ اور فاعل کا حق یہ ہے کہ وہ مقدم ہونا چاہیے یا مؤخر؟ مؤخر. لیکن آپ نے اس کو اٹھا کر مقدم کر دیا، مقدم کر دیا. اچھا، تو اب شرن ہوا مبتدا اور احرا فعل ہوا ضمیر، اب اس کے اندر کیا بن گئی؟ فاعل. سمجھ میں آیا؟ تو اصل میں تو ہے مولانا احرا کے اندر ضمیر ہے اور شرن اس سے بدل تھا پہلے بھی، لیکن بات بڑی گہری ہو جائے گی، بس آپ اسی طرح یاد رکھیے. سمجھ میں آیا؟ اصل میں یوں تھا، یوں سمجھو، چلو سمجھ ہی لو جو بات ہے جیسی. احرا شر زاناب، احرا تھا فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر کیا تھی؟ مبدل منہ، اور شر اس سے کیا تھا؟ بدل، بدل تھا. اور زاناب اس کے تو مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر احرا کے لیے کیا بنا؟ فاعل. اور زاناب اس کے لیے کیا بنا؟ مفعول. تو احر شر زاناب، یہ کون سا جملہ ہوا؟ جملہ فعلیہ. پھر ہم نے اس شر کو اٹھایا جو بدل تھا اور اس کو اس خبر پر، اس فعل پر کیا کر دیا؟ مقدم کر دیا. تو اب کلام کیسے؟ شر بن گیا مبتدا، اور احر فعل ہوا اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ مبتدا کے لیے کیا بن گئی؟ پورا جملہ احر زاناب یہ کیا بن گیا؟ خبر. کس کے لیے؟ مبتدا. تو مبتدا خبر مل کر کیا ہوئے؟ جملہ اسمیہ. تو پہلے تھا جملہ فعلیہ اور شر کو مقدم کر کے اس کو کیا بنا دیا گیا؟ جملہ اسمیہ بنا دیا گیا. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ جملہ اسمیہ. تو تقدیم ما حقه التاخیر یفید الحسر والقصر والتخصیص، مقدم کرنا اس چیز کو جس کا حق کیا تھا؟ مؤخر ہونا. شر کا حق مقدم تھا یا مؤخر تھا بھائی؟ اس کا مؤخر ہو، اس کو مؤخر ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ تخصیص کا فائدہ آیا. یہ ضابطہ یاد ہے آپ کو؟ ہاں یہ ضابطہ یاد رکھو کہ تقدیم ما حقه التاخیر یفید الحسر. تو اب تخصیص آ گئی اس میں، شر کے اندر کیا آ گئی؟ تخصیص آ گئی تقدیم کی وجہ سے. اور بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جب بھی مولانا فاعل کو مسند فعلی پر مقدم کیا جائے تو یہ عموماً کس کا فائدہ دے گا؟ تخصیص کا فائدہ. تو دیکھو شر فاعل تھا، اس کو احر مسند فعلی پر کیا کر دیا گیا؟ مسند کون ہے؟ فعل ہے یا غیر فعل ہے یہاں پر؟ جی فعل ہے نا، احرہ کا اسناد ہو رہا ہے بھائی. مسند کیا ہے؟ فعل تھا، اس کا اسناد کس کی طرف ہو رہا تھا؟ شرون کی طرف. کس کی طرف؟ اور شرون تو مسند ہوا فعل، اس مسند فعلی پر شرون کو ہم نے مقدم کر دیا. تو جب بھی مسند فعلی پر فاعل کو کیا کر دیا جائے؟ مسند الیہ کو کیا کر دیا جائے؟ مقدم کر دیا جائے، تو وہ تخصیص یا تاکید کا فائدہ دیتا ہے. تخصیص یا جی، تو یہاں یہ تخصیص کا فائدہ دے گا. یاد رکھو مولانا ہر احر یہ اس مقام پر کہتے ہیں شر احر تخصیص آ گئی مولانا، شر ہی نے کتے کو بھونکوایا ہے، تخصیص آئی مولانا. پہلے تھا احر شر زاناب، شر نے کتے کو بھونکوایا ہے، پھر جب آپ نے تقدیم کر دی اب کیا مانا؟ شر ہی نے کتے کو، تخصیص آ گئی، تخصیص آ گئی. یاد رکھو مولانا یہ کلام اس موقع پر کیا جاتا ہے جب کسی بڑے شر کے، بڑے شر کے آثار نمودار ہوں بھائی. کوئی بڑا فتنہ ظاہر ہونے کا خطرہ ہو، بڑی تکلیف حادثے کا، تو اس موقع پر کیا کہا جاتا ہے؟ شر احرا، یعنی محتاط رہو، محتاط رہو. سمجھ میں آیا؟ دیکھیے حریر کہتے ہیں، یاد رکھو حریر کہتے ہیں احرا میں جو آیا حریر، کتے کی آواز جو وہ خطرے کے وقت نکالتا ہے، تکلیف کے وقت جو آواز کتا نکالے. عام بھونکنا نہیں مراد بھائی، کون سا بھونکنا مراد ہے بھائی؟ آپ نے سنا ہے یا نہیں، شدید سردی ہو تو کتا چیں چیں کی خاص آواز نکالتا ہے بھائی، سنی ہے یا نہیں سنی بھائی؟ جی اگر نہیں سنی تو آئندہ غور کرنا، شدید سردی ہو تو وہ بیچارہ بھی سردی سے کیا کرتا ہے؟ چیں چیں کی آواز نکالتا ہے، وہ چیخنے کی طرح آواز نکالتا ہے عجیب سی. اسی طرح یاد رکھو جب کبھی کتا ایسے خطرے کو دیکھے، خطرے کو دیکھے جس کا وہ مقابلہ نہ کر سکتا ہو، تو اس وقت بھی وہ اسی قسم کی آواز نکالتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اسی قسم کی آواز نکالتا ہے بھائی، بھونکے گا نہیں، عجیب وہ چیخنے کی سی آواز نکالے گا بھائی. سمجھ میں آیا؟ اس کو کہتے ہیں حریر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ خاص بھونکنا مراد ہے اس کا، وہ چیخنے کی طرح. اب یہ آواز وہ کس وقت نکالتا ہے؟ جب کوئی ایسا خطرہ دیکھے جس کا وہ مقابلہ کرنے سے آج اب جیسے سردی ہے ہمارا سخت تکلیف ہے، وہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں، تو ایسی آواز نکالی. یا کوئی سخت دشمن دیکھا جس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو بھی کیا کرتا ہے؟ وہ ایسی ہی آواز. بھئی آپ نہیں دیکھتے دو کتوں کی لڑائی ہو تو جو کمزور ہوگا وہ کیسی آواز نکالتا ہے؟ بھائی سنیا یا نہیں سنی آپ نے؟ ہاں، وہ آواز حریر کہلاتی ہے، وہ بھونکنا. بھائی سمجھ میں آیا؟ اور یہ اس وقت کتا نکالتا ہے جب ایسا فتنہ ہو جس کا وہ مقابلہ تکلیف ہو جس کا وہ مقابلہ نہ کر سکے. تو یہاں بھی یہ کلام ایسے موقع پر کیا جاتا ہے کہ جب کوئی بڑا فتنہ ظاہر ہونے لگے تو دوسرے کو محتاط رہنے کے لیے کیا کہہ دیتے ہیں؟ شر احرا. یہ تو ایسی شر ہی نے کتے کو بھونکوایا ہے، یعنی یہ ایسا فتنہ ہے، ایسی تکلیف ہے جس نے کتے کو بھی حریر کرنے پر کیا کر دیا؟ مجبور کر دیا. تو تم بھی کیا کرو؟ محتاط رہو. کیا کرو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ تو یہ ہے شرن بمانے کس کے ہے؟ ما احرر ذناب الا شر. تفصیص آ گئی نا، تو کیا مانا؟ ما احرر ذناب الا، نہیں بھونکوایا کتے کو مگر کس نے؟ شر ہی نے. تو یہ اس معنی میں ہے کلام. شرن احرر ذناب کس معنی میں ہے بھائی؟ تفصیص آئی یا نہیں آئی؟ تو کیا تفصیص والا جملہ لے آؤ، ما احرر ذناب الا. تفصیص کے لیے ما اور الا آتے ہیں، تو یہ بمانے ما اور الا کی طرح ہوا بھائی، تفصیص والا کلام ہوا. وفی الدار رجل، یہ تفصیص کا پانچواں طریقہ ہے. یہ تفصیص بتقدیم الخبر، تفصیص بتقدیم الخبر. بھائی یاد رکھو پہلے کے اندر میں نے تفصیص کا کیا طریقہ دکھوایا بھائی؟ تفصیص بالعدول من الجملۃ الفعلیۃ الى الجملۃ بعد. اس میں اور بھی تفصیص کا دوسرا طریقہ بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں شرن یہ موصوف ہے، اس کی صفت محذوف ہے، شرن عظیم. شرن تو عظیم شر نے کتے کو بھونکوایا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو بعد اس کا یہ معنی کرتے ہیں. تو وہ تنوین جو شرن کے اندر ہے اس کو تعظیم کے لیے لے لیتے ہیں. کس کے لیے؟ تعظیم کے لیے. بڑا سمجھنا کسی کو بھائی، تو شرن کی صفت پھر محذوف ہو جائے گی. کیا؟ شرن عظیم. تو پھر بھی تفصیص آ گئی کیونکہ صفت مقدرہ آ گئی، اور صفت کی وجہ سے نکرہ میں کیا جایا کرتی ہے؟ تفصیص. سمجھ میں آیا؟ تو میں نے تفصیص کا ایک طریقہ بتلایا آپ کو، آپ اس کو بھی یاد رکھیں اور اس کو بھی یاد رکھیں. اس کی تقریر تو آسان ہے کہ یہاں صفت مقدر ہے کہ شر عظیم نے کیا کیا ہے؟ جی بھونکوایا ہے. شر عظیم ہے، اسی لیے تو کتا حریر کر رہا ہے. اگر شر عظیم نہ ہو پھر تو وہ حریر والی آواز نہ نکالے. وفی الدار رجلن، یہ مولانا خبر مقدم ہے فی الدار، اور رجلن کیا ہے؟ اس کے لیے مبتدا ہے. تو یہاں بھی مولانا جب خبر کو مقدم کر دیا جائے تو مبتدا میں کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ تخصیص. اب رجل نکرہ ہے، مبتدا واقع ہو رہا ہے، اور فی الدار اس کے لیے خبر مقدم. اشکال ہوتا ہے کہ رجل تو نکرہ ہے اور نکرہ تو مبتدا نہیں بنتا. آپ نے کیا کہا؟ رجل مبتدا ہے، یہ تو نکرہ ہے. تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ یہاں پر تخصیص اس میں آ چکی ہے. کس کی وجہ سے؟ تقدیم خبر کی وجہ سے. بات سمجھ میں آئی سب کو؟ وسلام علیکا، یہ تخصیص کا چھٹا طریقہ ہے. اس کا نام ہے تخصیص بالنسبت الی المتکلم. تخصیص بالنسبت الی المتکلم، تخصیص پیدا کرنا متکلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے. تخصیص پیدا کرنا متکلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے. یاد رکھو سلام علیکہ، سلام نکرہ ہے مبتدا، اور علیکہ اس کی خبر ہے. اشکال پیدا ہوا کہ یہاں پر یہ نکرہ مبتدا کیسے بنا؟ جواب کیا؟ کہ یہاں تخصیص ہے. کس کی وجہ سے؟ بالنسبت الی متکلم کی طرف نسبت کرتے ہیں کی وجہ سے اس میں تخصیص آ چکی ہے. یہ اصل میں تھا سلمت سلاما علیکہ، سلمت سلاما علیکہ، سلم تو فیل سلامن اس کے لیے مفعول مطلق، وہ مصدر جو ماقبل فیل کے معنی میں ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو سلم تو فیل بفائل سلامن اس کے لیے مفعول مطلق، اور علیہ کا یہ جار مجرور کس سے متعلق ہیں؟ سلم تو فیل کے ساتھ متعلق ہیں، سلم تو فیل سے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس لیے اچھا چلو بات اور طرف نکل جائے گی. تو یہ تھا اصل میں سلم تو سلامن علیہ کا، پھر آپ نے سلم تو کو حذف کر دیا اور کیا کہا، کیا بن گیا؟ سلامن. سلم تو کی حاجت نہ رہی کیونکہ سلامن کا نصب بتلا رہا تھا کہ اس کے لیے یہ مفعول مطلق ہے کسی فعل محذوف کے لیے. تو آپ نے فعل اور فاعل دونوں کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. اب سلامن علیہ کا رہ گیا، اور سلامن کا نصب کیا بتلا رہا ہے؟ کہ یہ مفعول مطلق ہے کس کے لیے؟ کسی فعل محذوف کے لیے. یہ نصب بتلا رہا ہے یا نہیں؟ یہ بتلا رہا ہے. پھر یہ تو دلالت، تو یہ جملہ فعلیہ ہے ابھی بھی، اور جملہ فعلیہ دلالت کرتا ہے کس پر مولانا؟ کس پر؟ جملہ فعلیہ دلالت کرتا ہے حدوث پر، اور جملہ اسمیہ دلالت کرتا ہے ثبوت و استمرار پر. حدوث کا معنی ایک چیز کا ہونا، ضربا کا کیا معنی؟ پٹائی کی آپ نے، پہلے پٹائی نہیں تھی پھر کیا ہوئی؟ پٹائی ہوئی. تو ہوئی ایک چیز کیا ہوئی؟ ہو گئی، پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی اور گزر بھی گئی. سمجھ میں آیا؟ پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی اور گزر بھی گئی. ماضی کی بات کر رہا ہوں، مثلا ماضی میں تو گزر بھی گئی. اور جملہ اسمیہ دلالت کرتا ہے ثبوت پر، زید قائم، کیا مانا؟ زید کے لیے قیام ثابت ہے، زید کے لیے قیام ثابت ہے. اس میں ہونا نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھی ہوئی ہو گئی، بس اس میں ہے زید کے لیے کیا ہے؟ قیام ثابت ہے. اور پھر کبھی یہ دوام کا بھی فائدہ دے دیتا ہے کہ کیا ہے یہ دوام؟ زید کے لیے قیام ہمیشہ کے لیے ثابت ہے، کبھی فائدہ دے گا موقع کے مطابق. جیسے کیا مثال بنائیں؟ جیسے یہاں ہی کر لو بھائی، یہاں پر ہم نے کیا کیا مولانا؟ سلامن علیہ، سلامن کا نصب کیا بتلا رہا تھا؟ یہ جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ کس پہ دلالت کرتا ہے؟ حدوث پر. یعنی میں نے تجھ پہ سلام کر دیا، کیا کیا؟ میری طرف سے تجھ پہ کیا ہو جائے؟ جی میں آپ کے لیے کس چیز کی دعا کرتا ہوں؟ سلامتی کی دعا کرتا ہوں. تو یہ جملہ فعلیہ ہے، اس نے حدوث پہ دلالت کی. اور حدوث اعلیٰ ہے یا دوام اعلیٰ ہے سلامتی کے اندر؟ سلامتی آئے اور پائی جائے اور پھر ختم ہونا، یہ بہتر ہے، یا دوام ہمیشہ سلامتی رہے وہ بہتر ہے؟ ہمیشہ سلامتی کا رہنا بہتر. تو لہٰذا چونکہ سلامن علیہ کا تو دلالت کرتا تھا جملہ فعلیہ پر، اور جملہ فعلیہ فائدہ کس چیز سے دیتا ہے؟ حدود کا. تو عدول کیا، کس کی طرح مولانا؟ کیا بنا دیا اس کو؟ جملہ اسمیہ بنا دیا. کیا بنا دیا؟ سلامن کر دیا، سلامن کو کیا کر دیا؟ اور مبتدا بنا دیا، اور علیہ کا اس کی خبر ہو گئی، اور مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ بن گیا. اور جملہ اسمیہ کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ دوام پر، کہ یہ سلامتی آپ پر کیسے ہو، کس طریقے پر ہو؟ دوام کے طریقے پر ہو، حدود کے طریقے پر نہ ہو. تو دیکھا یہاں پر یہ، اور کس کی طرف ہے یہ سلامتی؟ کس کی طرف سے ہے اس پر؟ یہ دعا کون کر رہا ہے؟ متکلم کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ متکلم اس کے لیے دعا کر رہا ہے. تو یہاں متکلم کی طرف نسبت کی وجہ سے اس نکرہ سلامن میں تخصیص آ گئی. کیا آ گئی؟ تخصیص آ گئی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ سلام آپ کی طرف سے ہے یا کس کی طرف سے ہے؟ متکلم کی طرف سے ہے. تو یہاں نکرہ سلام مبتدا بنا، اور تخصیص ہے کس کی وجہ سے؟ بالنسبت الی متکلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے. بھائی بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ یاد رکھو اس کے علاوہ بھی کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر نکرہ مبتدا بن جایا کرتا ہے، جہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ نکرہ کو مبتدا بنانے کی گنجائش موجود ہے. یہ جگہیں کچھ ذکر ہوئیں، علماء نے کئی جگہیں ذکر کی ہیں جہاں نکرہ مبتدا بن سکتا ہے بغیر تخصیص کے. ایک ہے مولانا مقام دعا و بدعا میں، مقام دعا و بدعا بھائی، یہ سلام علیکہ بھی اسی قبیل سے بنا لیں بھائی، مقام دعا و بدعا. سلام علیکہ دعا ہے مولانا، لہذا یہاں اور دعا کے اندر نکرہ کیا بن سکتا ہے؟ مبتدا بن سکتا ہے، تو سلام النکرہ ہے، مبتدا بن رہا ہے. اسی طرح آپ بدعا کے طور پر عربی میں کہتے ہیں ویل لکا، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو ویل النکرہ ہے لیکن مبتدا بن رہا ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ بدعا ہے، اور بدعا میں نکرہ کیا بن سکتا ہے؟ جی مبتدا بن سکتا ہے. دوسرا مقام مثلا بھائی تعجب ہے، تعجب، تعجب کے مقام میں بھی نکرہ مبتدا بن سکتا ہے، عجب لزید، زید کے لیے کیا ثابت ہے؟ تعجب، یعنی زید پر تعجب ہے، زید پر زید کے لیے تعجب ثابت، یعنی زید عجب لزید، زید پر کیا ہے بھائی؟ تعجب. تو یہاں عجب نکرہ ہے، مبتدا بن رہا ہے، لیکن یہ مقام میں تعجب ہے، اس لیے نکرہ کیا بن سکتا ہے؟ مبتدا لزید اس کی خبر. اور کیا مقامات ہیں جہاں حقیقت مراد ہو کسی چیز کی؟ حقیقت مراد ہو، افراد نہ مراد ہو، حقیقت مراد ہو، افراد نہ مراد ہو. جیسے مولانا میں کہتا ہوں رجل خیر من امرأت، رجل خیر من امرأت، مرد جن سے مرد افضل ہے، بہتر ہے، کس سے؟ جن سے. تو یہاں حقیقت مرد بہتر ہے حقیقت عورت سے، حقیقت اور جنس مراد ہے، فرد مراد نہیں ہے کوئی، اس لیے کہ بعض عورتیں تو مردوں سے افضل، نیک عورت کیا ہے؟ فاسق مرد سے افضل، تو فرد نہیں مراد کہ ہر فرد رجل فرد عورت سے افضل ہے، ایسا نہیں، ورنہ تو یہ کلام غلط ہو جائے گا، بلکہ معنی کیا ہے؟ جنس سے. حقیقت رجل کیا ہے؟ حقیقت مرد سے افضل ہے. تو جہاں جنس اور حقیقت کا ارادہ ہو، وہاں فرد مراد نہ ہو، وہاں پر بھی نکرہ کیا بن سکتا ہے؟ مبتدا. تو یہاں رجل نکرہ ہے، کیا بن رہا ہے؟ مبتدا. ایک مقام ہے اذا مفاجاتیہ، اذا مفاجاتیہ، اذا مفاجاتیہ کے بعد بھی نکرہ مبتدا بن سکتا ہے. اذا مفاجاتیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اچانک کا معنی ادا کرے. کیا معنی ادا کرے؟ خرجت من الدار، میں گھر سے نکتا نکلا، فإذا رجل، تو اچانک ایک آدمی تھا موجود، ایک آدمی وہاں پر، خرجت فإذا رجل موجود، فإذا رجل، میں گھر سے نکلا تو اچانک کون موجود تھا؟ ایک آدمی. تو رجل نکرہ ہے مبتدا اور موجود اس کی خبر، اور اذا مفاجاتیہ کے بعد نکرہ بغیر تخصیص کے بھی کیا بن جایا کرتا ہے؟ مبتدا بن جایا کرتا ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں. اس کے اذا مفاجاتیہ کی خبر اکثر اکثر محذوف ہوتی ہے، تو یوں کہیں گے خرجت فاذا رجل، اور اس کی خبر آگے کیا ہوتی ہے؟ اکثر محذوف ہوتی ہے. تو یہ تین چار جگہیں مولانا یاد رکھیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ تین چار جگہیں، کئی جگہیں علماء نے ذکر کی، یہ تین چار آپ یاد رکھیں کہ بعض جگہیں وہ ہیں جہاں نکرہ کیا بن جایا کرتا ہے؟ مبتدا بغیر کسی تخصیص کے. ایک مقام دعا بدعا والا ہے، دوسرا مقام کون سا ہے؟ تعجب کا مقام ہے. تیسرا مقام کون سا ہے؟ اذا مفاجاتیہ ہے. چوتھا مقام کون سا ہے؟ جہاں حقیقت مراد ہو اور افراد مراد نہ ہو. یہ تین چار یاد رکھیں، یہ بھی بہت ہے آپ کے لیے. چلیے ورنہ ہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.